أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزیزان من، آج جنوری 1980 کی 18 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الاحزاب کی آیت 41 سے ہو رہا ہے، 33/41. مقام یہاں پھر ایک ذرا مشکل آ رہا ہے، جیسا کہ میں نے پچھلے درس میں عرض کیا تھا، یہ ہے درود شریف کے متعلق. قبل اس کے کہ میں اس موضوع کو شروع کروں، ایک تنبیہ، وارننگ یا گزارش نہایت ضروری سمجھتا ہوں. میرے درس کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں دین مذہب میں تبدیل ہو چکا ہے. مذہب میں دین کے پروگرام کے جتنے بھی ضوابط ہوتے ہیں ان کی شکلیں باقی رہ جاتی ہیں، ان کی روح، ان کی غرض و غایت، ان کا نصب و لین، ان کا نتیجہ جو مرتب ہونا چاہیے وہ باقی نہیں رہتا. قرآن کریم میں جہاں جہاں وہ اس پروگرام کے اجزاء آتے ہیں، میں قرآن کی روشنی میں یہ پیش خدمت کرتا ہوں کہ قرآن نے کیا کہا ہے کہ اس سے کیا نتیجہ مرتب ہوگا. تو اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہم اس طرح سے کر رہے ہیں، قرآن کی روشنی میں ہمیں کھڑے ہو کے سوچنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق اس وقت سر انجام دیے جائیں گے جب یہ وہ نتیجہ پیدا کریں جو خدا نے ان کے لیے کہا ہے. مثلا صلات کے متعلق میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کہتا ہے کہ صلات سے تنہا عن الفحشاء والمنکر، اس سے برائیاں اور بے حیائیاں معاشرے سے دور ہو جاتی ہیں. میں نے عرض کیا تھا کہ یہ قرآن نے ایک کسوٹی دی ہے، ایک معیار دیا ہے، یہ پرکھنے کے لیے ہمارے لیے ایک اصول دیا ہے کہ صلات وہ ہے جو خدا نے مقرر کی ہے کہ جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ معاشرے سے برائیاں اور بے حیائیاں ختم ہو جائیں گی. تو میں نے کہا یہ تھا کہ اس وقت جس چیز کا نام ہم صلات رکھ کے یا نماز جس کو ہم کہتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ تو مرتب نہیں ہو رہا، تو ہمیں کھڑے ہو کر سوچنا چاہیے کہ کہاں غلطی ہو رہی ہے ہم سے، اور اس وقت مطمئن ہونا چاہیے جب صلات کا یہ نتیجہ مرتب ہو جائے. پھر ہم کہیں گے کہ یہ خدا کے حکم کی واقعہ ہی عطایت ہو رہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی آپ کو یاد ہوگا کہ میں بار بار دہرائے چلا جا رہا ہوں کہ ہماری حیثیت مسلمانوں کی ایک قوم کی ہے. ہمارے ہاں قومی یا ملی شاعر ہیں، کچھ وہ چلے آ رہے ہیں، انہی میں یہ چیزیں جو مذہب کے اندر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی شکل میں ہمارے ہاں چلی آ رہی ہیں، میں اس کے ساتھ ہی تاکید کرتا چلا آ رہا ہوں کہ میرا مسلک کم از کم یہ ہے کہ ان کو بحال ہی اسی طرح سے قائم رکھا جائے، اس لیے کہ ان سے ہمارا ایک قومی تشخص، آئیڈینٹیٹی جو ہماری ہے وہ وابستہ ہے. کوشش یہ کی جائے کہ یہ وہ شکل اختیار کر لیں جس سے وہ نتائج مرتب ہوں جو قرآن نے بتائے ہیں. لیکن میرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جس حالت میں، جس شکل میں بھی امت کے اندر چلے آ رہے ہیں، ان کو اسی طرح سے قائم رکھا جائے. اور میں نے یہ کہا کہ میں خود اس پر عمل پیرا ہوں، اسی طرح سے کرتا ہوں جس طرح سے ملت میں یہ کیا جا رہا ہے. اس میں میں کسی نہ رد و بدل کو جائز سمجھتا ہوں، نہ کوئی نیا طریقہ وضع کرنے کو جائز سمجھتا ہوں، بلکہ اس کی بڑی سخت مخالفت کرتا ہوں. اور یہ جو ایک اہل قرآن فرقہ آپ کے ہاں ہے، میری ان سے سخت ترین مخالفت اسی وجہ سے ہے کہ انہوں نے ایک نئی وضع کی، نماز اپنے ہاں اختیار کر لی، نئی نئی وضع کے اور مسائل اختیار کر لیے. میں قطعاً اسے جائز نہیں سمجھتا، اور ان چیزوں کو اعلی حال ہی قائم رکھنے کی بڑی تاکید کرتا ہوں. لیکن میں نے اس کے بعد دیکھا یہ کہ بات تو میں یہ کہتا ہوں اور باہر سے آ رہی ہیں یہ آوازیں کہ صاحب وہ جو آپ کے ہاں درس میں لوگ آتے ہیں انہوں نے آ کے بتایا کہ پرویز صاحب کہتے ہیں کہ نماز تو فضول ہے, پڑھنی نہیں چاہیے. یہ ایسا کہنے والے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو دو شکوں میں تقسیم کر دینا چاہیے. ایک تو یہ کہ بزم میں اہل نظر بھی ہیں, تماشائی بھی, ایسے آباد بھی ہوں گے کہ شاید وہ میری اس بات کو سمجھ ہی نہ سکتے ہیں جو میں کہتا ہوں. ان کی فکری سطح اتنی بلند نہ ہو. میں اگرچہ کوشش کرتا ہوں اور بار بار دوہرا کر کوشش کرتا ہوں, پہلے اوپر بات کہتا ہوں, پھر اور سلیس کہتا ہوں, پھر اور آسان کہتا ہوں, عام فہم الفاظ میں بھی سمجھاتا ہوں, لیکن اس کے باوجود ہو سکتا ہے کہ ایسے احباب ہوں جو اس کے باوجود میری لم اور غائط کو نہ سمجھ سکتے ہوں. ان کی یہ جہالت ہے. ان سے تو میں یہ گزارش کروں گا کہ اگر آپ اسے پورے طور پر نہیں سمجھ پاتے تو کم از کم میری طرف اس قسم کی باتیں منسوخ کر کے بعد نہ کہیے. میرا تو اس میں کوئی نقصان نہیں ہے عزیز نعمان, میرا کوئی پروفیشن نہیں, مجھے اس سے کوئی آمدنی نہیں. قرآن کے خلاف یہ بات جاتی ہے, لوگ اس سے بھڑک جاتے ہیں. پہلے ہی کچھ کم پروپیگنڈا میرے خلاف نہیں کیا گیا اور وہ تو خاص سازش کے متحد کیا تھا کہ قوم قرآن کی طرف نہ آنے پائے. لیکن یہ جو چیزیں ہمارے نادان دوست کرتے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ عام طور پر یہ بات پھر پھیلائی جاتی ہے کہ وہاں صاحب اس درس میں تو کہا جاتا ہے کہ نماز حضور چیز ہے, پڑھی ہی نہیں. تو اگر کوئی شخص آنے کے لیے تیار بھی تھا یا قرآن کی قریب آنے کے لیے آمادہ بھی ہوتا تھا تو وہ یہ سن کے یہ کہہ دے گا کہ صاحب لا حول ولا, اس قسم کے آدمی کے درس میں جانے کے کیا فائدہ ہے صاحب. تو کچھ تو یہ حضرات ہیں, اور کچھ وہ ہیں مجھے معلوم ہے کہ جو سازش کے تحت ہی یہ کچھ کرتے ہیں, اور وہ آتے اس لیے ہیں کہ وہ ذرا معتبر اور مستند بن کے بات کریں کہ صاحب ہم نے خود سنا ہے وہاں جا کے. بڑی بات ہو جاتی ہے نہیں, یہ کہ ہم نے کسی سے سنی سنائی ہوئی بات ہم نہیں کر رہے, ہم نے وہاں خود سنا ہے اس کی زبان. تو ان کا تو کوئی علاج نہیں میرے پاس, ان کے لیے ان کا علاج آپ کے پاس ہے کہ باہر اگر کہیں آپ کے کان میں اس قسم کی بات پڑے تو جو کچھ میں کہتا ہوں آپ وہاں یہ کہیے کہ وہ یہ نہیں کہتا جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں, وہ تو یہ کہتا ہے جو ہم نے خود وہاں جا کے سنتے ہیں اور یہ وہ چیز ہے. تو اس طرح سے کسی حد تک آپ اس کا ازالہ کر سکتے ہیں. یہ لوگ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو مثلا نماز نہیں پڑھتے, ان سے وہ پوچھا جاتا ہے کہ نماز کیوں نہیں پڑھتے, تو بجائے اس کے کہ اس کی ذمہ داری اپنے اوپر لیں, اگر وہ اسے مفید نہیں سمجھتا تو ذرا جرت سے کہیں کہ صاحب ہم اسے مفید نہیں سمجھتے, ہم نہیں پڑھتے. جرت پیدا کریں اپنے اندر, بجائے اس کے کہ وہ اپنے ذمے یہ بات لیں وہ کہیں کہ کہتے یہ ہے کہ صاحب نماز پڑھنے کیا ہے, ہم تو خود وہاں سن کے آئے ہیں برویز صاحب سے کہ یہ نماز ہے ہی فضول, اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. یعنی وہ بندوق چراتے ہیں میرے موڈے چراتے ہیں, برویز صاحب تو خود یہ نماز پڑھتا ہے, اسی طرح سے پڑھتا ہے کہ جس طرح سے یہ عام امت پڑھتی ہے, سختی سے ٹوکتا ہے اس میں کسی قسم کی تبدیلی کرنے سے. تو ذرا جرت پیدا کیجئے نا, کہیے کہ ہاں صاحب ٹھیک ہے, ندامت ہے تو کہیے کہ مجھے افسوس ہے کہ میں استقار بند نہیں ہوں, اسے آپ مفید نہیں سمجھتے. تو جرت پیدا کیجئے اپنے اندر کہ میں نہیں اس کو مفید سمجھتا, پرویز صاحب کو کیوں بدنام کرتے ہیں آپ. یعنی میں یہ نہیں کہتا کہ جو کچھ میں حق کی بات قرآن سے کہتا ہوں آپ وہ نہ کہیں, کہتا یہ ہوں کہ جو کچھ میں نہیں کہتا اسے تو میری طرف منسوب نہ کریں. یہ جو چیز ہے کہ قومی شعار جو ہیں ان کو قائم رکھا جاتا ہے, یہ جو کہہ رہے ہیں کہ صاحب چونکہ نماز وہ نتیجہ پیدا نہیں کرتی اس لیے وہ یہ ہم کیوں کہیں, قومی شعار میں نے پھر عرض کروں گا, آپ اپنا نام عبداللہ رکھتے ہیں حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے عبد نہیں ہیں. اللہ کا عبد ہونا, اللہ کا معقوم ہونا, اس کا اطاعت گزار ہونا وہ تو بڑی چیز ہے نا. آپ کو عبداللہ کہلانے کا حق اس وقت ہوگا جب آپ واقعی خدا کی عبدیت معقومیت اختیار کیے ہوئے ہوں, اگر نہیں کیے ہوئے تو آپ کو یہ حق حاصل نہیں کہ عبداللہ نام اپنا رکھیں. لیکن اس کے باوجود آپ عبداللہ نام کیوں رکھتے ہیں, کیوں نہیں آپ رام داس نام رکھتے ہیں؟ ہے نا یہ بات کہ حقیقت میں اس کا مفہوم وہ نہیں, آپ عبداللہ نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود آپ عبداللہ نام رکھتے ہیں, اس لیے کہ یہ ہمارا قومی شعار ہے. مسلمان کی پہچان نام سے بھی ہو جاتی ہے. تو جب ایسی چیزیں کہ جن کا مفہوم مقصود وہ نہیں ہے اسے آپ اختیار کرتے ہیں, تو اس کے متعلق آپ یہ کیا کہتے ہیں کہ صاحب اس کا فائدہ کچھ نہیں ہے, مفید نہیں ہے, اس لیے ہم اختیار نہیں کرتے. اگر آپ کہتے بھی ہیں تو میں نے عرض کیا ہے کہ اپنی طرف سے کہیے, میری طرف سے نہ کہیے عزیزہ نعمان. میں پھر عرض کر دوں کہ اس سے میرا نقصان نہیں ہے, میری تو ساری عمر گزر گئی انہی تیروں کو سہارتے ہوئے. اس سے قرآن کریم جو ہے اس کے راستے میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے. لوگ باہر سے ہی اس قسم کا پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں. اس تنبیہ کے بعد میں آگے آتا ہوں, اور اس لیے میں نے یہ آج ضروری سمجھی کہ یہ مقام بہت ہی نازک آ رہا ہے جسے درود شریف کہتے ہیں. نماز کے متعلق تو پھر بھی شاید کچھ برداشت کرنے لوگ, جو اسے کہا جائے کہ جی وہ تو کہتا ہے کہ یہ نماز جو ہے یہ اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلتا, مفید نہیں ہے, یہ ایسا نہیں ہے, کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جو نہیں پڑھتے. لیکن اگر کسی سے یہ کہہ دیا جائے کہ وہ تو درود شریف کا بھی منکر ہے, اسے تو برداشت نہیں کیا جا سکتا. بڑا نازک مقام ہے یہ, اس کی اہمیت, اس کا احترام دل کی گہرائیوں میں ہے. اور میں پہلے ہی عرض کر دوں کہ جسے آپ کہیں گے کہ وہ تو کس کا بھی منکر ہے, آپ نے تو دیکھا ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی جب بھی آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, تو اس کے ساتھ التزاماً میں کہتا ہوں, لکھتا بھی ہوں, کہتا بھی ہوں, اسے ہی تو درود کہا جاتا ہے. لہذا یہ چیز جو ہے یہ یوں نہ سمجھیے, جو کچھ قرآن کہتا ہے اسے سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ وہ کہتا کیا ہے. آیت 41 سے درس شروع ہوتا ہے. نسخے ہیں آپ کے پاس تو سامنے رکھ لیجئے, بڑی اہم چیز آتی ہے, الفاظ پہ بات ہوگی. پہلے آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوه بکرۃ واصیلا. یاد ہے یہ سورہ عذاب ہے جس میں تمام قبائل مخالفین کے لشکر ایک متحدہ محاذ بنا کر مسلمانوں کے مقابلے میں آ گئے تھے, اور یہ جنگ خندق بڑی زلزلہ انگیز اور ہولناک جنگ تھی. پہلے اس کی تفصیل چلی آ رہی ہے, اور اس کے بعد تاکید کی جا رہی ہے جماعت مومنین سے, یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اے جماعت مومنین, خدا کے قانون کو اس طرح سامنے رکھو کہ یہ کبھی تمہاری نگاہوں سے اوجھل نہ ہونے پائے. زندگی کے ہر گوشے میں, ہر میدان میں, کاروبار حیات کے ہر شعبے میں, جہاں بھی تم ہو, ذکرن کثیرا, یعنی کثرت سے اس کو اپنے سامنے رکھو. یہ کیا کہتا ہے, جو قدم اٹھانے لگو پہلے سوچو کہ اس کی بابت قرآن کہتا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو ذکر کہا ہے. اب یہیں سے بات تو شروع ہو جائے گی. ہمارے ہاں تو ذکر یہ ہے کہ جو آج کل خاص طور پہ بہت زیادہ کثرت سے ہوتا ہے مسجدوں کے اندر, نماز کے بعد بھی, صبح بھی, وہ جو ضربے لگاتے ہیں قلب کے اوپر, اور اس کا نام ذکر رکھا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کا ذکر کہا ہے, ذکر للعالمین کہا ہے. ذکر کے معنی ہوتا ہے کسی چیز کو ہمیشہ سامنے رکھنا. تاکید یہ کی جا رہی ہے کہ مخالفین کا ہجوم بڑھ کے آ رہا ہے, مخالفت بڑی شدت سے ہو رہی ہے. اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک ہی پروگرام ہے, اور وہ یہ کہ تم قوانین و ہدایات خداوندی کو بکثرت اپنے سامنے رکھو. جتنی شدت کی مخالفت ہے اسی کثرت سے تم اس پہ توجہ دو, اور اس کو زندگی کے ہر شعبے میں اپنے سامنے رکھو کہ خدا کا اس باب میں کیا حکم ہے ہمارے لیے, قرآن کیا تلقین کرتا ہے, وہ کیا تعلیم دیتا ہے. ذکر کثیرا, وہ سبہو ہے بکرتم و اصیلا, اور پھر وہ سبہو کا لفظ آ گیا. آپ کو پتا میں نے بتایا ہوا کہ تسبیح کے معنی کیا ہے, سرگردار رہنا, انتہائی کوشش کرنا, پوری پوری جد و جہد کرنا. اس پروگرام کی تکمیل میں جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے سپرد کیا ہے, صبح شام دن رات امکان بھر کوشش کرتے رہو, شدت سے سرگرداں رہو, اس کے لیے پوری پوری جد و جہد کرو. تو یہ بتایا گیا ہے ایک پروگرام, اور اس کے بعد کہا کہ هو الذی یصلی علیکم و ملائکته. میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا اور اب میں پھر آتا ہوں اس چیز کے اوپر کہ ہمارے سامنے یہ آیت جو ابھی آگے آتی ہے, یہ ہے جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے, یہ تو ہے 43 آیت اسی سورت کی, اور اسی کی آگے ہے وہ 56 آیت جو ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, اللہ اور اس کے ملائکہ یصلون علی النبی, ترجمہ جس کا کیا جاتا ہے درود بھیجتے ہیں نبی پر. تو گویا ہمارے سامنے یہی چیز آتی ہے, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں. یہی سنا ہے نا آپ نے, میرا خیال ہے یہ آیت کبھی بھی سامنے نہیں لائی گئی ہوگی کہ هو الذی یصلی علیکم و ملائکتہ, وہی اللہ اور ملائکہ کا ذکر ہے, یصلی علیکم وہی لفظ ہے. یہ مومنین کے متعلق کہ جو کچھ خدا اور اس کے ملائکہ نبی کے ساتھ کرتے ہیں, ابھی میں عرض کروں گا کہ یہ کیا بات ہے, کیا کرتے ہیں وہ, بیان ہی وہی الفاظ مومنین کے متعلق ہیں. ترجمہ اگر آپ نے کرنا ہے کہ وہ درود بھیجتے ہیں, اللہ اور اس کے ملائکہ درود بھیجتے ہیں نبی پر, تو وہ آیت 56 ہے. یہاں ہے اللہ اور اس کے ملائکہ درود بھیجتے ہیں تم پر. یہاں تک آپ نے بات فرما لی ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جو خدا اور اس کے ملائکہ صرف نبی کے ساتھ ہی نہیں کر رہے, وہ جماعت مومنین کے ساتھ بھی کرتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں وہ تو بات آگے آئے گی, لیکن یہ تو آپ نے دیکھ لیا نا قرآن کریم کی ان دو آیتوں سے, ان دونوں کے حوالے ذہن میں رکھیے. میں نے اسی لیے عرض کیا ہوا عزیزہ نے من دے آیا کیجیے چھوٹے چھوٹے نسخے قرآن کے, بڑی عمدگی سے سمجھ آئے گا قرآن. 43 میں یہ ہے, 56 میں وہ ہے, دونوں کے وہی الفاظ ہیں. والذی یصلی علیکم و ملائکتہ, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. تو یہاں بات واضح ہو گئی کہ جو کچھ بھی وہاں نبی کے متعلق خدا کہہ رہا ہے, اللہ اور اس کے ملائکہ کر رہے ہیں, یہاں اللہ اور اس کے ملائکہ وہی کچھ مومنین کے ساتھ بھی کر رہے ہیں. تو اگر میں نے عرض کیا ہے, اگر اس کے معنی آپ نے درود بھیجنا کہتے ہیں, تو پھر خدا اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں, خدا اور اس کے ملائکہ جماعت مومنین پر درود بھیجتے ہیں, اس میں دونوں شریک. درود کا لفظ قرآن کریم میں نہیں ہے, قرآن کریم میں تو ایک طرف یہ عربی زبان کا ہی لفظ نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے کہ میں نے عرض کیا, اور خاص طور پہ میں نے اپنی کتاب شاہکار رسالت میں بڑی وضاحت سے یہ لکھا کہ دین جو خدا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے بھیجا تھا, مذہب میں جو تبدیل ہوا ہے, تو اس میں ایران کے جو مجوسی مذہب والے تھے, ایرانی جن کو فتح کیا تھا مسلمانوں نے ایران کو, یہ ان ایرانیوں کا وضع کرتا ہے. تصورات ان کے ہیں, عقائد ان کے ہیں, نظریات ان کے ہیں. کیا یہ گیا کہ اس دین کے جیسے قرآن کے الفاظ تو وہی رہنے دیے, تفسیر بدل دی. اب آپ الفاظ تو قرآن کے دہراتے ہیں اور مطلب وہ لیتے ہیں جو ان تفسیروں میں ہیں, جس میں سارے تصورات ان ایرانیوں کے ہیں جن کو مجوسی, آج کے ایرانی نہیں اس دور کے میں کہہ رہا ہوں, مجوسی جن کو پارسی کہتے ہیں نا آپ, اب تو وہ دنیا میں بہت کم رہ گئے ہیں, ایران میں بھی بہت کم ہے مجوسی, ہندوستان میں ہمارے ہاں بمبئی کے ارد گرد کچھ پارسی جن کو کہتے ہیں, یہ وہ لوگ وہاں آباد ہیں. کچھ کاروبار سا وہ کرتے ہیں، ان کی کوئی مذہبی حیثیت باقی یا قومی حیثیت باقی نہیں رہی. لیکن یہ پورے کا پورا ایران مجوسی تھا جب مسلمانوں نے فتح کیا اسے، اور یہ تھا وہ ہرمزان جو حضرت عمر کے دربار، حضرت عمر کی خلافت میں سامنے آیا تھا، تو اس نے یہ کہا تھا کہ ہماری شکست کی وجہ یہ ہے کہ پہلے ہم ایرانی اور تم عرب اکیلے اکیلے لڑتے تھے، اب جو ہم میدان جنگ میں آتے ہیں تو ایرانی تو اکیلے ہوتے ہیں اور تمہارے ساتھ تمہارا خدا ہوتا ہے، تمہارے خدا کو تم سے چھڑا دیا جائے تو پھر مقابلہ کر کے بتانا. اور انہوں نے خدا کو چھڑانے کے لیے سازش کی کہ آپ کے دین ہی کو بدل دیے، لیکن انہیں پتا تھا کہ اگر یہ دین کے شاعر، یہ چیزیں جن کو یہ مسلمان ادا کرتے ہیں، یہ قرآن مجید، اس کو بدلا تو اس کو تو کبھی بھی یہ لوگ قبول نہیں کر سکے، کبھی نہیں کریں گے. جیسا میں نے عرض کیا، انہوں نے قرآن کے اندر ایک لفظ کا ادھر ادھر نہیں کیا اضافہ، معنی بدل دیے. یہ آپ کے ہاں کی یہ صلات، یہ صوم، یہ حج، یہ زکات، اس کی شکلیں وہی رہنے دی، ان کی غرض و غار بدل دی، یہاں تک کہ ان کے تو نام بھی بدل دی. صلات کی جگہ نماز، یہ عربی زبان کا ہی لفظ نہیں ہے. صوم کی جگہ روزہ، یہ بھی عربی زبان کا لفظ نہیں ہے. یہ جو ہے یصلی علیکم، اس کا ترجمہ درود، یہ بھی عربی زبان کا لفظ نہیں ہے. مجوسیوں کے ہاں اپنی وہ جو پرستش کرتے تھے اسے وہ نماز کہتے تھے، پرستش کے بعد جو وہ دعا مانگتے تھے اسے وہ درود کہتے تھے، اور روزہ تو لفظی نظر آتا ہے، روز ان کے ہاں روزہ رکھتے تھے وہ روزہ کہتے تھے. یعنی ان چیزوں کے مقاصد اور غایت ہی نہیں بدلی، ان کے تو نام بھی بدل دیے. وہ اس طرح سے بدلے ہوئے ہیں کہ اب ہمارے ہاں نماز کی جگہ وہ صلات کوئی کہے سمجھ میں بات نہیں آتی. یعنی اذان میں تو ہم کہتے ہیں یہ علی الصلاۃ، ترجمہ کرتے ہیں اور نماز کی طرف. یعنی نماز کا لفظ اتنا عام ہو گیا ہمارے ہاں کہ اس کی جگہ صلات کا لفظ ہی نہیں آتا. فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، نماز، نمازی، نماز پڑھنے جا رہا ہوں. کبھی آپ نے کسی کو نہیں سنا ہوگا کہ یہ مصلی ہے، صلات کے لیے جا رہا ہے. دیکھا آپ نے، الفاظ ہی بدل دیے. صلات رہتی تو کبھی کھڑے ہو کے سوچتے کہ قرآن میں جو صلات کہا گیا ہے یہ ہے کیا چیز. نماز کہا تو قرآن کی طرف تو ہم آ ہی نہیں سکتے کہ نماز کا اس میں لفظ ہی نہیں ہے، نماز وہی ہوگی کہ جو وہاں ہوتا ہے. اور یہ جو چیز تھی اس کے لیے لفظ درود آ گیا. نماز بھی پڑھنا، سبحو جو ہے تسبیح پھیرنا، واذکر اللہ جو کہا ذکر کرنا وہ جو کیا جاتا ہے، نماز بھی پڑھنا، درود شریف بھی پڑھنا، یہ سب کچھ کرنے کی چیزیں تھیں جو پڑھنے پہ آ گئی. قرآن بھی کرنے کی چیز تھی. اس کے متعلق پہلی چیز تو یہ کہی کہ صاحب قرآن ناظرہ پڑھنے سے بھی ثواب ہوتا ہے، بغیر مطلب سمجھے ہوئے الفاظ کو دہرا دینا، دہراتے چلے جائیے. سوچئے تو صحیح کہ یہ کتنی بڑی سازش ہے جو قرآن سے دور لے جائے گی. ایک کتاب جو آپ کے لیے زندگی کا ضابطہ ہے، پروگرام اس میں دیا ہوا ہے، اس ضابطۂ حیات کے لیے یہ کہ آپ اسے ساری عمر پڑھتے رہتے ہیں، ایک لفظ نہیں سمجھتے کہ کیا لکھا ہے اس میں، تو کچھ کر سکتے ہیں اس کے مطابق آپ؟ جب آپ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ اس کے معنی کیا ہیں. لیکن زور اتنا دیا گیا اس کے اوپر کہ مطمئن ہے پوری قوم کہ اللہ کا احسان ہے. خیر اب تو وہ احسان بھی نہیں رہا ہمارے گھروں میں، اب کہاں آوازیں آتی ہیں، ورنہ ہمارے ہاں ابھی تک ہمارے بچپن میں، اس کے بعد کی زندگی میں بھی صبح صبح اٹھ کے تو یہ دو آوازیں آیا کرتی تھی گھروں کے اندر سے، چکی پیسنے کی آواز اور اس کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کی آواز. تو الفاظ کو تو دہراتے تھے. اب ہمارے ہاں حفاظ جو ہیں حفظ کرنے والے قرآن کریم کو وہ دہراتے ہیں. تلاوت قرآن کی اب بھی ہوتی ہے جہاں جہاں ہوتی ہے. قرآن کی خدمت کیا ہوتی ہے؟ قرآن حفظ کیا جائے. تجوید جو ہے قرأت کا فن, فلاں حرف جو ہے وہ کہاں سے نکلے گا, حلق سے نکلے گا, سینے سے نکلے گا, دو دانتوں کو ملایا جائے گا, زبان یہاں آئے گی. یہ جتنے مدرسے بڑے بڑے ہیں یا ان میں حفظ کرایا جاتا ہے یا یہ فن سکھایا جاتا ہے قرأت کا. بڑے بڑے قاری آتے ہیں آپ کے ہاں مصر سے بھی, عرب کے ممالک سے بھی, یہاں بھی ہوتے ہیں. قرآن کو وہ پڑھتے ہیں نہ پڑھ, ان کا تو خیر عربی زبان ہے. یہاں والے ہمارے ہاں سارا قرآن تراوی کے اندر پورا ختم کر دیتے ہیں. وہ جو پڑھنے والا آگے ہوتا ہے نہ وہ ایک لفظ سمجھتا ہے نہ سننے والے کوئی سمجھتے ہیں. عزیزہ نے مان کبھی کھڑے ہو کے سوچئے تو صحیح کہ یہ کتنی بڑی سازش ہے جو ہمارے ساتھ ہوئی. تو خدا کے لیے سوچئے کہ کوئی اور کتاب دنیا کی ایسی ہے کہ جسے آپ پڑھتے رہے اور اس کا ایک لفظ نہ سمجھے. یہ اس کتاب نے کیا کیا کہ جس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. اور اس کے بعد یہی نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ صاحب ایک فریضہ ادا, اتنے مطمئن اس کے اوپر ہوتے ہیں ہم دلوں میں اس قدر. اس کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ بہت بڑا کوئی ثواب, ثواب کا تو لفظ ہے ہی ہمارے کہ قرآن کریم کے ایک ایک لفظ سے نہیں ایک حرف سے 30 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے, 10 نیکیوں کا. تو الف لام میم کے 3 حرف ہیں, 30 نیکیوں کا ثواب یہ آپ کے اس کریڈٹ کے رجسٹر میں درج ہو گیا. الفاظ کے دہرانے سے ثواب. زیدان من جتنا پڑھا جاتا ہے اس کو دنیا میں, دنیا کی کسی کتاب کو اتنا استقرار اور اصرار سے نہیں پڑھا جاتا. اگر اس کے لاکھویں حصے کو بھی کہیں سمجھ لیا جائے کایا پلٹ جائے اس قوم. وہ لفظ تلاوت کے معنی پیروی کرنا ہے. تلاوت قرآن مجید کے معنی ہیں قرآن کی پیروی کرنا, اتباع کرنا, پیچھے پیچھے چلنا. کبھی کسی کے ذہن میں آیا ہے تلاوت قرآن شریف کے یہ معنی؟ آپ نے غور کیا کہ یہ کتنی بڑی سازش ہے جو ہوئی ہے ہمارے ساتھ. اب یہی چیز جو تھی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, آپ دیکھیں گے کہ کتنا عجیب انقلابی پروگرام ہے اس کے اندر جو دیا گیا ہے. اس انقلابی پروگرام کو کیا کیا؟ کہا کہ یہ درود شریف ہے اور درود شریف ہمیں پڑھنا چاہیے. پھر درود شریف کی برکات, کس کی سعادات, کس کے ثواب, اس کی برکتیں, کس کے فوائد, اس قدر اس کے اوپر لکھا گیا, کتابوں کی کتابیں اس کے متعلق بھری گئی. پھر وہ قسم قسم کے درود شریف ہمارے ہاں ہیں, درود تاج اور درود لکھی اور درود ہزارہ اور بہت سے درود شریف. یعنی پڑھنا ہی ہے, کرنا نہیں ہے. وہاں یہ تھا کہ والذی یصلی علیکم وملائکتہ, اللہ ملائکہ اس کے یہ کرتے ہیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, اللہ اور اس کے ملائکہ نبی کے ساتھ یہ کرتے ہیں. جب ہم نے اپنے لیے کہا کہ اس کے معنی ہیں پڑھتے ہیں, تو اب یہاں یہ بات ہوگی کہ پھر اللہ اور اس کے ملائکہ بھی اوپر بیٹھے ہوئے یہ پڑھتے رہتے ہیں. سوچئے گا عزیزہ نے مان, جس خدا نے یہ الفاظ دیے تھے قرآن کے اندر درج کیا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے, امت کو دی, اس خدا نے خود بتا دیا تھا کہ ہم کیا کرتے ہیں, ہمارے فرشتے کیا کرتے ہیں. واضح کر, اگر یہ واضح نہ کیا جائے تو یہ قرآن قرآن ہی نہیں رہتا. صاحب سوال ہی نہیں کہ وہ یہ کہتا ہے کہ ہم یہ کرتے ہیں بتا, اور حکم ہمیں دیا کہ آپ کو ہم کرتے ہیں تم بھی یہ کرو. ये करो का तर्जमा हमने आपने अपने यहाँ कर लिया, पढ़ो तुम दुरूद पढ़ो। तो पहला भी तर्जमा ये की करो ना फिर कि खुदा और उसके मलाइका दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, ऐ मुसलमानों तुम भी दुरूद पढ़ा करो। क्या ख्याल है, आप इससे मुतमइन हो जाएंगे इस तर्जमे से? और अगर ये हो कि हम और हमारे मलाइका ये करते हैं, ऐ जमात मोमिनीन तुम भी ये करो, बात कितनी बड़ी हो जाएगी। अल्लाह अकबर, खुदा ये करता है, उसके मलाइका ये करते हैं, तो जब हम करेंगे तो हम तो उस सब में शामिल हो जाएंगे कि जिसमें खुदा और उसके मलाइका खड़े कुछ कर रहे हैं। कितना बड़ा मकाम अता किया उसने मोमिन को, खुदा और उसके मलाइका ये करते हैं, तुम भी आओ हमारे साथ मिलके ये कुछ करो। युसल्ली अलैकुम, ये है अल्फाज अजीजाने मन। सल्ला अला का लफ्ज तो आपने रोज पढ़ते हैं ना, अल्लाह सल्ले अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अला साथ इसके आता है। मुझसे ना पूछिए, अरबों से पूछिए, अरबों की लुगत से पूछिए, मेरे लुगाते कुरान को भी ना लीजिए, किसी को शुबा होगा। इमाम रागब का लुगत मुफरदात जिसे कहते हैं, वो इन सब के यहाँ मुस्तनद माना जाता है। उस लुगत में ये लिखा है कि सल्ले अला के माने हैं किसी की ताजीम करना, शाबाश देना, दुआ देना, हौसला अफजाई करना, कामयाब कराना, नशो नुमा करना, किसी किस्म की खराबी या फसाद पैदा न होने देना, तक उसकी मदद करना, ये इसके माने हैं। करना देखा आपने, हौसला अफजाई करना, तईद करना, मदद करना, परवान चढ़ाना, कामयाब बना देना, नश्वो नुमा करना, किसी किस्म की खराबी पैदा न होने देना। लंबी बात तो आगे आ गई, यहीं खड़े होके इस माने ले लीजिए इसके और कर लीजिए कि अल्लाह और उसके मलाइका रसूल के निजाम को, प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए उसकी ताईद करते हैं, उसकी मदद करते हैं। ऐ जमात मोमिनो सल्लु अलैहि वसल्लम, तुम भी ये उठो और ये कुछ करो। कुछ बात समझ में आने के काबिल तो हो गई ना अजीजा ने मान। ये जो अल्फाज के मानी मैंने अपने दिए हैं, आइए देखें कुरान में कहां था। एक चीज होती है जिसे आप कहते हैं मॉरल सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट। क्या किसी के अच्छे काम के ऊपर इतना कहना शाबाश, जिंदाबाद, बहुत अच्छे, आपने देखा कि इतने से कितनी हौसला अफजाई होती है। किसी से कहिए कि तुम ये कर रहे हो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारी ताईद करते हैं, जरूरत हुई तो हम तुम्हारी मदद भी करेंगे, तुम्हारे प्रोग्राम को परवान चढ़ाने के लिए तुम्हारा साथ देंगे। आप देखते हैं कि जिससे ये कहा जाएगा उसके हौसले कितने बुलंद होते हैं, उसको किस कदर तस्कीन हासिल होती कि जो कुछ मैं कर रहा हूं सही कर रहा हूं, इनकी ताईद हासिल है मुझे, ये मेरा साथ देंगे, ये इसे कामयाब बनाएंगे, उनकी तरफ से इतनी ताईद, इतनी हौसला अफजाई, पहली चीज तो यही बहुत बड़ी होती है। ये सल्ले अला के पहले माने हैं जो मैंने अभी अर्ज की। जी कुरान करीम में है, निजाम कायम किया, इब्तदाई अदवार थे, माली इमदाद की बड़ी जरूरत थी, ये जमात मोमिनीन के अफराद सहाबा इतबारी इनसे कहिए, वो अपनी अपनी बसात से कहीं बढ़कर इसके लिए लाते थे, हजूर की खिदमत में पेश करते थे, अतियात कह लीजिए आज अभी, इस निजाम को कामयाब बनाने के लिए قرآن کریم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا 9/103 خذ من اموالہم صدقۃ. یہ جو آتے ہیں نا عطیات لے کے ان کو قبول کیا کر. تو تطہرہم وتزکیہم بہا, اور یہ جو کچھ دیتے ہیں اسے اس طرح سے صرف کرو کہ ان کی نشو و نما ہوتی چلی جائے, ان میں پاکیزگی یا سیرت و اخلاق پیدا ہوتا چلے. تو یہ تو وہ لائے, حضور نے قبول کیا, کہا کہ اس کو اس طرح سے صرف کرو. پھر سن لیجئے کہ لانے والے یہ جماعت مومنین کے افراد ہیں یا اور ہیں. حضور سے کہا گیا وصلی علیہم, ان کو شاباش بھی دیا کرو. دیکھا حوصلہ افزائی کی ضرورت, شاباش بھی دیا کرو. شاباش کے لفظ سے یاد آیا تعریف کرنے میں لوگ کتنا بخل کرتے ہیں. یہ شاباش لفظ تھا, پوچھ رہا ہوں اس کو مخفف دیا, شاباش ہی کر دی. ان کو شاباش بھی دیا کرو. کیوں؟ انا صلاتا کا سکن لہم, تیری شاباش ان کے لیے وجہ سکون ہوتی ہے. لانے والے صحابہ کبار ہیں, اپنا ایمان کا جز سمجھ کے وہ لا رہے ہیں. حضور قبول کر رہے ہیں, کہا کہ اس کو اس طرح سے خرچ کرو, اور کہہ رہے ہیں کہ صلی, یہ لفظ تھا جو میں نے کہا صلی علیہم. کیوں صلی علیہم؟ اتنا صلاتا کا سکن لہم, تیری صلات جو ہے, دیکھیے لفظ آ گیا, تیری صلات ان کے لیے بڑے ہی تسکین قلب کا باعث ہوتی ہے. اور بڑی سکون ہے صاحب, آج آپ بھی کسی برخوردار کی کامیابی کے اوپر اس کی حوصلہ افزائی کیتے ہیں, شاباش بیٹا کیا بات ہے, یہ لو انعام دیتے ہیں آج تمہیں, کتنا دل بڑھتا ہے اس کا صاحب. آئندہ بھی فرسٹ آنا, ضرور آؤں گا یہ بازار. آپ نے دیکھا کہ ایک ماں نے جو تھے صلی اللہ کے, حوصلہ افزائی کرنا کسی کی, تائید کرنا اس کے کام کی, اپروو کرنا اس کے کام کو, صحیح کر رہے ہو, ہماری منشا کے مطابق کر رہے ہو, ہم تمہارے ساتھ ہیں, جیتے رہو اور آگے بڑھو, یہ ہے جو کہا صلی اللہ علیہ. ان صلاتا کا ستن اللہ, تیری صلات ان کے لیے بڑی ہی باعث تسکین. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, ساتھ ساتھ آتے چلے جائیے, پھر ہو اللہ جی صلی علیکم و ملائکتہ. اور کچھ نہیں تو یہاں کھڑے ہو کہ اتنا ہی کہیے کہ یہ جو تم کر رہے ہو میدان جنگ میں ہتھیلی پہ جانے لے کے, مخالفت کے ہجوم کے اندر اس طرح سے تم پہاڑ کی طرح کھڑے ہو, جیتے رہو, کیا بات ہے. اللہ اور اس کے فرشتے تحسین و تقریب کے پھول نکھاور کرتے ہیں تمہارے اوپر, جیتے رہو تم. اللہ والذی یصلی علیہ, جنگ عذاب ہے. جس انداز سے یہ وہاں انہوں نے مخالفت کا ہجوم مخالفت کا مقابلہ کیا, یعنی یوں نظر آتا ہے کہ جیسے وہ دیکھنے والا اوپر دیکھ رہا ہے ان کو, اور یہ جو کچھ کر رہے ہیں بے ساختہ زبان پہ آ رہا گا, او شاباش تمہاری کیا بات ہے, ہم تمہارے ساتھ ہیں. ابھی عرض کروں گا کہ ساتھ ہونے کے معنی کیا ہے. ان صلات کا سکن اللہ, تمہاری صلات بہت وجہ تسکین ہوتی ہے ان کے لیے. دوسرے مقام پہ لیجئے ذرا, یہ تو ایک جنگ عذاب کا ذکر ہے نا, پورا ذکر ہے 2/155 سے شروع کیجیے, اوپر ہے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, مخالفتوں کا ہجوم آئے گا, بڑی بڑی مارکاریاں ہوں گی, استقامت دکھانا صلات کے ساتھ, استقامت میدان جنگ میں صلات کے ساتھ. آگے ہے اس کے, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, کہا کہ ایسے ایسے مواقع آئیں گے جہاں تمہیں اپنے آپ کی آزمائش کرنی ہوگی کہ ہم کس پانی میں ہیں, ہمارے اندر مدافعت کی کتنی قوت ہو گئی ہے. ایسے ایسے مقامات آئیں گے کہ جہاں خوف ہوگا, بھوک ہوگی، مال و دولت کا ضیاع ہوگا، کھیتی باڑی اجڑ رہی ہوگی، اس قسم کے مخالفتوں کے ہجوم میں یہ سب کچھ ہوگا. قدم قدم کے اوپر، یہ جو کہتے ہیں نا آزمائش کرتا ہے، اللہ آزمائش نہیں کرتا، اس کو آزمانے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ تو ہمارے دلوں کے حالات سے واقف ہے. اس کے معنی ہوتے ہیں تم اپنی ٹیسٹ کر کے دیکھو اپنے آپ کو، اپنی آزمائش کر کے دیکھو کہ ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں، کتنی قوت ہم میں ہے، کتنی تاب و تواں ہم میں ہے ان مخالفتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے. یہ ہے جو آزمائش ہوتی ہے جسے ابتلاء کہتے ہیں. کہا یہ مقامات آئیں گے جہاں تمہیں اپنے آپ کی آزمائش کرنی ہوگی کہ ہم کس حد تک ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، یہاں کہا بشارت دے دو ان لوگوں کو جو ایسے مقام کے اوپر ثابت قدم رہتے ہیں. الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، کہ جب اس قسم کے واقعات، اس قسم کی مخالفتوں کا ہجوم آتا ہے، وہ چٹان کی طرح اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. کہا ان کو بشارت دے دو کہ جب وہ شدت کی مخالفت ہوتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں. یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، یہ الفاظ جو آتے ہیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ تو میں نے کہا ہے کہ ہمارے ہاں یہ بھی الفاظ آپ کو معلوم ہے نا، انتہائی غم کے زمانے میں، افسردگی کے زمانے میں، جب کچھ نہ ہو سکتا ہو. عام طور پہ مرنے والے کے متعلق کہتے ہیں، جب کسی خبر آ جائے نا کہ وہ مر گیا، انا للہ، یعنی پیغام ہی موت کا ہے. کتنا عظیم نعرہ انقلاب ہے یہ کہ یہ لوگ قدم قدم کے اوپر مخالفتوں کا ہجوم آ رہا ہے، جانے لے رہے ہیں، مال تباہ ہو رہا ہے، کھیتیاں تباہ ہو رہی ہیں، ٹار آ رہا ہے کہ وہ ضیاع ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا، ہمارا نہیں کچھ ہوگا، ہم نے تو یہ بیچ رکھا ہوا ہے. اس لیے انا علیہ راجعون، آؤ اور مخالفت کا ہجوم آئے، ہمارا ہر قدم اسی کی طرف اٹھے گا، پیچھے نہیں جائیں گے ہم. کہا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، وہی صلوات کا لفظ آ گیا، یہ ہیں جن کے اوپر خدا اور اس کے ملائکہ صلات کو. یہ بات اب میں کیا ترجمہ اس کا کروں، ترجمہ کرتا ہوں تو وہی جو ہمارے ہاں مروج ہے وہی آ جاتا ہے، بھیجتے ہیں صلات، بھیجتے نہیں ہیں. ابھی میں عرض کرتا ہوں وہ کیا کرتے ہیں، لیکن میں کہہ یہ رہا تھا کہ یہ لفظ جو ہے صلات علیہ، استعمال قرآن میں کہاں ہوا ہے، وہاں رسول اللہ سے کہا گیا، یہاں میدان جنگ میں ثابت قدم رہنے والے، ہر امتحان میں پورے اترنے والے، ان کے متعلق کہا گیا کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. یہاں آئیے پھر اسی آیت کی طرف، یصلون علی النبی کی آیت بعد میں آئے گی، ابھی اسی پہ آ جائیے. هو الذی یصلی علیکم وملائکته، خدا اور اس کے ملائکہ یہ کرتے ہیں. کاہے کے لیے یہ کرتے ہیں، کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں. لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ تمہیں زندگی کی تاریکیوں سے نکال کے روشنی کی طرف لے آئے. یہ کرتا ہے خدا اور اس کے ملائکہ تاکہ یہ ہو جائے. عزیزان من، سوچئے تو صحیح، خدا اور اس کے ملائکہ تسبیحیں لے کے درود پڑھتے ہوں گے. لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، یہ کیا ہے؟ ظلمات کیا ہے؟ نور کیا ہے؟ ویسے تو زندگی کی ہر ناخوشگواری، نامسعادت، مخالفت، وہ ظلمات میں آ جائے گی. عجیب بات ہے قرآن کی، یہ جو ہے اس کے معنی تاریکی بھی ہوتا ہے نا، ظلم کے معنی تو. اسے تو ہر جگہ جمع کے سیگے میں استعمال کیا قرآن نے، ظلمات. مختلف قسم کی یہ ہوں گی تاریکیاں، اور اس کے مقابلے میں جو روشنی نور کے ہی، وہ ہمیشہ واحد کے سیگے میں آیا ہے، روشنی. تاریکیاں کئی قسم کی ہوتی ہیں، روشنی تو ایک ہی ہوتی ہے. تاکہ تمہیں وہ تاریکیوں سے نکال کے نور کی طرف لے آئے. سوال پیدا ہوا کہ یہ تاریکیاں کیا ہیں، نور کی طرف آنے کے کیا معنی. دیکھتے جا رہے ہیں قرآن اپنا اپنے مطالب کو واضح کس طرح خود کرتا چلا جاتا ہے. قرآن سمجھنے کا طریقہ یہ ہے عزیزہ نے مانا. اس سے پوچھو کہ کیا کہتے ہو, کہا نا تاکہ تمہیں تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے آئے. سورہ ابراہیم کی پہلی آیت 14:1, خدا کس طرح سے ان کو تاریکیوں سے نکال کے نور کی طرف لے آئے گا. الف لام را, کتاب انزلناہ الیک, یہ کتاب تیری طرف نازل کی ہم نے کہے کے لیے, لتخرج الناس من الظلمات الى النور, تاکہ تو اس کے ذریعے انسانوں کو تاریکیوں سے نور کی طرف. نور کا پہلا فائدہ عزیزان ایمان روشنی کا یہ ہوتا ہے کہ ہر شے اپنی اصلی شکل میں نظر آ جاتی. اندھیرے میں ہم رسی کو بھی سانپ سمجھ لیتے, ہو سکتا ہے کہ سانپ کو بھی رسیاں ہی سمجھ جیسا ہم سمجھ رہے ہیں. لیکن ایک ماچس جلا لیجئے, سانپ سانپ کی شکل میں نظر آ جاتا ہے, رسی رسی کی شکل میں آ جاتی ہے. اور قرآن کے نور ہونے کا پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ ہر شے اپنی اصلی حقیقت میں سامنے آتی ہے. اور یہ بہت بڑا قدم ہے خدا کا اگر یہ نگاہ پیدا ہو جائے کہ جو جیسا ہے ویسا ہمارے سامنے نظر آ جائے. تو ظلمات سے نور کی طرف لے آئے, قرآن نازل کیا تم نے. چار ہی آیتوں کے بعد بتایا کہ یہ بات یوں ہی مبہم نہ سمجھنا یا اپنے ذہن سے اس کے معنی نہ متعین کرنا کہ ظلمات سے نور کی طرف کیسے آیا جاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا تھا, بنی اسرائیل فرعون کی غلامی میں اس کے استبداد کی چکی کے پاٹ میں پس رہے تھے, معقومی اور محتاجی کی انتہا ہو رہی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے کاہے کے لیے, اسی سورت کی پانچویں آیت ہے جی 14:5, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا, ہم نے موسیٰ کو بھی اپنے قوانین دے کر بھیجا فرعون کی طرف, اس طرف مصر میں بھیجا کاہے کے لیے, ان اخرج قومک من الظلمات الى النور, اور اس سے کہا کہ جاؤ اور اپنی قوم کو ظلمات سے نور کی طرف لے آؤ. تو ظلمات کی ایک قسم یہ کہ قوم ایک طرف وہ حامان کی مذہبی پیشوائیت کی افسانہ سازیوں کے جنگل میں پھنسی ہوئی تواہم پرستیاں, اور دوسری طرف سیاست میں فرعون جیسے مستبد ڈکٹیٹر کی استبداد کی چکی میں پس رہی تھی. ان تاریکیوں سے انہیں نور کی طرف لے آئے. کون سا یہ نور تھا؟ ایبوسینیا کی فضاؤں میں جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جہاں تمہیں خدا کی حاکمیت کے علاوہ کسی اور کی حاکمیت کے نیچے نہیں رہنا پڑے گا, یہ نور ہے عزیزان ایمان. وہ ظلمات ہیں, معنی صاف ہیں کہ موسیٰ کو بھیجا کہ فی ذالک لآیات لکل صبار شکور, جو بات ہم نے کہی ہے اس میں مقصد تک پہنچنے کے لیے بہت بڑی نشانی ہے ہر ایک کے لیے, ہر اس کے لیے کہ جو مخالفتوں کے ہجوم میں ثابت قدم رہتا اور جس کی محنتیں بھرپور نتائج پیدا کرتی. آپ نے دیکھا کہ یہ قرآن نے جو یہاں کہا تھا کہ هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور, معنی کیا ہوئے؟ خدا اور اس کے ملائکہ کچھ کرتے ہیں تاکہ تمہیں تاریکیوں سے نور کی طرف لے آئے. وہ یہ کس طرح سے ہوگا؟ قرآن کے ذریعے. کہا نا کہ تو تیری طرف کتاب نازل کی تاکہ تو قوم کو, الناس کو, نو انسانی کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے آئے. خدا کی مدد حاصل ہوتی. سورہ بقرہ کی 2:257 2:257 یہاں ہے نا یوسلی علیہ, وہاں کہا ہے کہ اللہ ولی الذین آمنو, اللہ جماعت مومنین کا دوست بن جاتا ہے, یار بن جاتا ہے, مددگار بن جاتا ہے, کھائے کے لیے یخرجہم من الظلمات الی النور. تو یہ جو ہے ہو اللہ جی یصلی علیکم و ملائکتہ, اس کے معنی ہوئے کہ اللہ اور اس کے ملائکہ یار بن جاتے ہیں مومنوں کے, دوست بن جاتے ہیں, مددگار بن جاتے ہیں, تاکہ یخرجہم من الظلمات الی النور, خدا دوست بن جاتا ہے, مدد دیتا ہے مومنین کو. یہ مدد غیر مشروط ہے, ایسے ہی دیے چلا جاتا ہے یا کوئی شرط بھی عائد کی ہے اس نے؟ جی ایک شرط ہے, 47:7, یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم. اے جماعت مومنین, اگر تم خدا کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا. پہلے اپنی مدد کی شرط لگا دیجیے گا, ان تنصروا. کتنی بڑی شرط, یہ خدا کی مدد کیا ہوئی؟ ہماری مدد کا محتاج ہے. والذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. ہمارا پروگرام یہ ہے کہ ہم نے یہ نظام تمہیں دیا ہے, اس نظام کو دنیا کے تمام نظاموں کے اوپر غالب کرنا تمہارا کام ہے. تو خدا کی مدد یہ ہوئی کہ اس نے یہ دین دیا تھا اس مقصد کے لیے, اس مقصد کو کامیاب کرنا جماعت مومنین کا خدا کی مدد کرنا ہے. کہا اگر تم ہماری مدد کرو گے ہم بھی تمہاری مدد کریں گے. تو یہ جو تھا ہو اللہ جی یوسلی علیکم و ملائکتہ, مدد کرنے کی بات وہ مانے آ گئے. اب تو یہ مشروط تھی اس چیز کی, ان تنصر اللہ ینصرکم. اور اس تو مدد سے ہوگا کیا؟ اس سے کیا ہم وہاں سے میزائل بھیجیں گے تمہارے لیے, کچھ بم بھیجیں گے, تباہیوں کے سامان بھیجیں گے, یہ کچھ ہوگی؟ نہیں, ہماری مدد کچھ اور کرے گی. یثبت اقدامکم, تمہارے اندر کیفیت ایسی پیدا کر دے گی کہ جم کے کھڑے ہو جاؤ میدان جنگ میں. سب سے بڑی مدد یہ ہے عزیزان ایمان, بھاگ جانے والے میدان جنگ سے کوئی اسلحہ, کوئی توپ, کوئی تفنگ ان کی مدد نہیں کر سکتی. کہا یہ کچھ ہم کریں گے, تیر تم چلاؤ. یثبت اقدامکم, سنتے جائیے ہوا تھا کہ یو سلی علیہ کر, دیکھتا ہے خدا کیا کرتا ہے. تم اگر ہماری مدد کے لیے کھڑے ہوگے ہم تمہاری مدد کریں گے. مدد کیا ہوگی؟ یو سبت اقدامات. اور ایک دوسری جگہ ہے 30:47, کانا حقنا علینا نصر المومنین. ایسے ہی نہیں کر دی, ہمارا فریضہ ہے یہ, ہم پر واجب ہے یہ, حقنا علینا. اتنی بڑی لا انتہا قدرتوں اور اختیارات کا مالک اپنے اوپر ایک پابندی عائد کر رہا ہے, یعنی ہم اپنے اوپر یہ پابندی عائد کر رہے ہیں کہ ہم پہ یہ فرض ہو گیا ہے, ہمارے اوپر واجب ہو گیا ہے کہ مومنین کی ہم مدد کریں, بشرطے کہ ان تنصر اللہ, وہ ہماری مدد کے لیے اٹھ کھڑے ہوں. حقنا علینا, بات واضح ہو گئی عزیزان ایمان؟ هو الذی یصلی علیکم و ملائکتہ. کہ ہوئی بات کیا؟ اے جماعت مومنین, اگر تم اس کے دین کو غالب کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے پھر اور ہماری ہم اور ہماری کائناتی قوتیں تمہاری مدد کریں گی, تمہاری تائید کریں گی, تمہاری تحسین و آفرین کریں گی, حوصلہ افزائی کریں گے, نشو و نما کا سامان دیں گے, تمہارے پروگرام کو کامیاب بنانے میں تمہاری مدد کریں گے. یہ کرتے ہیں ہم اور ہمارے ملائکہ. اور اس کے بعد آ جائیے آیت 56 کی طرف, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. وہی الفاظ مومنین کے لیے, وہی الفاظ ہیں جو یہاں نبی کے لیے آئے. ہم اور ہمارے ملائکہ, یہی کچھ نبی کے لیے کہا, یہاں تو علی النبی آیا ہے صرف. वो जो पहला टुकड़ा है मोमिनीन का वो साथ कैसे मिलेगा। कुरान मजीद कहते हैं कि या अय्युहन नबियो हस्बुकल्लाहु व मन तबअक मिनल मोमिनीन। ऐ नबी, ठीक है, खुदा तुम्हारे लिए काफी है, ठहरो। सिर्फ खुदा ही नहीं, ये जमात है मोमिनीन जो तेरा इत्तबा करती है, खुदा और ये जमात ये मिलके तेरे लिए काफी है। अल्लाहु अकबर। ये है अजीज़ान मन, ये सहाबाए किबार का मरतबा, ये है मोमिनीन का, उन्हीं का नहीं। जब मोमिनीन को तो क्यामत तक रहना चाहिए, प्रोग्राम तो ये क्यामत तक रहने के लिए था, ये तो क्यामत गुजर गई हम पे कि वो दीन मजहब में बदल गया। वरना ये चीज जो थी, जहां नबी को जो कहा गया है कि तेरे लिए खुदा ही अकेला नहीं, ये जमात मोमिनीन साथ होगी तो फिर काफी होगा, खुदा और ये मिलके तेरे लिए काफी होंगे। जमात मोमिनीन अब दोनों को मिला दीजिए, खुदा और उसकी कायनाती कुवतें कुछ करती हैं, मोमिन जो है उनको ये करना होगा, तब मिलके ये दोनों होंगे ना। सुनिए, इन्नल्लाह व मलाइकतो युसल्लूना अलन नबी, ये तो हम करते हैं। जमात मोमिनीन को भी साथ मिलना है ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि, ऐ जमात मोमिनीन तुम भी यही करो जो हम करते हैं। मनो साकिब हम साजें, आओ तुम और हम दोनों मिलके नबी के प्रोग्राम की मदद करें। समझ लिया ये क्या माने सल्लू अलैहि, ये वो चीज है कि खुदा और जमात मोमिनीन ये हैं, दोनों मिलके ये मकसद पूरा करेंगे। इसलिए कहा कि इधर हम ये कर रहे हैं, इन्नल्लाह मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि, आओ खुदा और तुम दोनों मिल जाएं इस काम में। यही बात नहीं छोड़ दी, कहा क्या करो, तुअज़्ज़िरू हो वतवक्किरू हो, 48:9, इसकी मदद करो, इसकी अजमत को कायम रखो, इसके वकार को कायम रखो। सल्लु अलैहि के माने ये हुए कि ये करो तुम रसूल के निजाम प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए, जहां सरोशाना आ जाओ मैदान के अंदर, मदद करो इसकी, इसकी अजमत और वकार को दुनिया में कायम रखो। हज़रू हो, दूसरी जगह और यही जो अल्फाज हैं ये है 48:9, एक और मकाम पे इसको और वाजिया किया है, हज़रू हो व नसरू हो, 7:157, इसकी मदद करो। वह नसरू हो, वो अज़रू है, अज़रा के अंदर वो तज़ीम और एहतराम और वक़ार और वो सब चीजें आ जाती हैं। वह नसरू हो, मदद करो, काहे किस तरह से, व तबाउन नूर अल्लज़ी उन्ज़िला माहू, ये जो हमने कुरान नाजल किया है इसका इत्तेबा करते चले, मदद हो जाएगी। जो हम कर रहे हैं वही कुछ तुम भी करने लग जाओगे, होगा क्या, उराए का हमुल मुफले, उन बस ये हैं जब इकट्ठे हो जाओगे तो कामयाब हो जाओगे। परवान चढ़ाना या कामयाब होना भी तो माने थे। अब यहाँ उस आयत में फिर आ जाइए 56, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अला नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि, खुदा और उसके मलाइका ये करते हैं, रसूल के निजाम को कामयाब करने के लिए हम मदद देते हैं। ऐ जमात मोमिनीन तुम भी इस मकसद के लिए रसूल की मदद करो, उसकी अजमत को कायम रखो। कैसे, क्या तरीका हो इसके लिए, वहां तो ये था ना कि इत्तबा करो कुरान की, वो चीज जो थी फिर भी जरा एब्स्ट्रैक्ट थी, मुजमल थी। सुनिए अगले लफ्ज है यहाँ इस आयत के, कैसे करो, सल्लमु तस्लीम, आओ इतायत करो, जो इतायत करने का हक है ये है अजीजा ने मन दरूद पढ़ना जिसे आप कहते हैं, सल्लमु तस्लीम, ये लफ्ज आ गया था ना, सल्लमु तस्लीम। और ये तस्लीम जो है, अतायत जो है, आपको मालूम है किस अंदाज की अतायत है, आइए ये लफ्ज जो है कुरान से पूछें कि अतायत किस किस्म की, 4:65,
آیت گزر چکی ہے، فلا و رب کا لا یو نو نہ حتہ جو حق کے منہ کا فی ماں شجر ابا نہ ہوں، تیرا رب اس کی شہادت دیتا ہے کہ یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے تا وقت ہے کہ اپنے ہر اختلافی معاملے کے اندر تجھے اپنا حکم یا فیصلہ کرنے والا تسلیم نہ کرے، اور اس کے بعد ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، جو تو فیصلہ دے اس کے خلاف اپنے دل کی گہرائیوں میں بھی گرانی محسوس نہ کریں، ویسلموا تسلیما، کہا اسے کہتے ہیں اطاعت کرنا، لفظ آ گئے یسلموا تسلیما، یہاں تو سب ترجمہ یہی کرتے ہیں اطاعت، سر تسلیم خم کرنا ہمارے ہاں بھی کہا جاتا ہے نا، سلموا تسلیما، یہاں وہی ہے وسلموا تسلیما، اطاعت کرو، ہم نے وہ جو تھا صلو علیہ وہ تو صلی اللہ علیہ، اور سلم و تسلیم و سلم لفظ لے لیے وہی، یہ ہے نا جو ہم پڑھتے رہتے ہیں. عزیزان من سوچئے تو صحیح، یہ ایک پروگرام تھا کچھ کرنے کا یا اس طرح سے بیٹھ کے پڑھنے کی چیز تھی؟ پرکھنے کا معیار کیا خدا نے بتایا تھا؟ یہ بتایا تھا لیخرجکم من الظلمات الی النور، زندگی کی تاریکیوں سے تم روشنی کی طرف آ جاؤ گے. قوم صدیوں سے درود پڑتی چلی آ رہی ہے، آج بھی جتنی شدت سے کثرت سے اختصار سے پڑھا جاتا ہے کوئی اور چیز ایسی نہیں دہرائی جاتی، اور تاریکیاں ہیں کہ وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. قریباً 90 کروڑ یا 1 ارب کے قریب ہے مسلمان آج دنیا میں. میں سیاست پہ بات نہیں کرنا چاہتا، میں ظلمات اور نور کی بات کرنا چاہتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہی کہا کیا تھا نا کہ انسانوں کی غلامیوں سے نکال کے ان کو خدا کی غلامی میں لے آئے. کیفیت یہ ہے ہمارے 1 ارب کی، دنیا کے کسی ملک کے اندر ذرا سی کوئی تبدیلی ہوتی ہے، امریکہ کے صدر کے انتخاب کا قصہ ہوتا ہے، افغانستان میں کہیں روس کے آنے کا قصہ ہوتا ہے، پورے کے پورے عالم اسلام کے اندر ایک تزلزل آ جاتا ہے، بظاہر خوف طاری ہو جاتا ہے. ظلمات یہی تھے نا، اس نے تو ہمیں ظلمات سے نور کی طرف لانا تھا، لے یزر الدین کلے ہی کرنا تھا، تمام نظام ہائے عالم کے اوپر اس کو غالب کیا گیا. قرآن نے کہا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ کفار مسلمانوں کے اوپر غالب آ جائیں، ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو علام ہیں، یہ تو دنیا میں سب کے اوپر غالب رہنے کے لیے ہیں. یہ کیا ہے کہ ذرا سا کہیں سے کوئی واقعہ ہوتا ہے اور ہمارے دل دھڑکنے شروع ہو جاتے ہیں، ہم کانپنا شروع کر دیتے ہیں، یہ ظلمات نہیں ہے، یہ نور تو نہیں. عزیزان مہان، قرآن نے تو علام کہا تھا مومن کو. عزیزان مان، یہ ہے وہ آیت پہلی، پھر آ جائیے، 10 منٹ ابھی ہیں، دہرا دوں. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. اے جماعت مومنین، میں نے کہا نا جنگ عذاب کا ذکر ہو رہا ہے. ہاں شاباش، بہت اچھی ثابت کرنے کا تم نے ثبوت دیا، ہم خوش ہیں، ہم تمہاری تائید کرتے ہیں، ہم تمہاری تحسین و تبریک کے پھول نچھاور کرتے ہیں تمہارے اوپر. اب اس کے بعد بھی یہ نہ سمجھ لینا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورایت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ جب کشاد کی جب فتوحات کی راہیں یا اسلام کے آگے بڑھنے کے راستوں میں کشاد پیدا ہو جائے، موانعات ہٹ جائیں، لوگ جو طرف جاؤ پانا شروع ہو جائیں، تو پھر سمجھ لو کہ اب تو راہی عیش لکھتا ہے، کچھ کرنے کی بات ہی نہیں ہے، بالکل نہیں. پسند پہلے سے بھی زیادہ تمہیں افسر کرنا ہو، کوشش کرنا ہوگا اس کو قائم رکھنے کے لیے. یہاں جنگ آزاد کی میں سمجھتا ہوں اس فتح کے بعد کہا گیا ہوگا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور زیادہ توجہ کے ساتھ خدا کے قانون کو سامنے رکھو، اس کے استحکام کے لیے، اس کے مواد، اس کو مضبوط کرنے کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے اور زیادہ کوشش کرو، تندہی سے کوشش کرو. یاد رکھو تم تنہا نہیں ہو اس پروگرام میں، یہ پروگرام تمہارا اور ہمارا مشترکہ ہے. ان تنصر اللہ ینصرکم، تم خدا کے دین کی اس طرح سے مدد کرو گے، ہم تمہاری مدد کریں گے، سن لو گے ہم کیا کرتے ہیں. والذی یصلی علیکم وملائکتہ، ہم اور ہمارے ملائکہ جو ہیں وہ تمہاری مدد کرتے ہیں، تائید کرتے ہیں، تمہارے ساتھ ہیں. کاہے کے لیے؟ لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ تمہیں تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے آئے. وکانا بالمؤمنین رحیم، یہ اس لیے ہے کہ تمہاری صلاحیت نشو و نما پاتی ہوئی چلی جائیں، آدمی سے انسانیت کے درجے پہ آتے چلے جاؤ، احسن تقویم تمہیں حاصل ہو جائے. یہ سب اس لیے ہے. اور یہ کچھ میں نے عرض کیا کہ مومنین کے متعلق کہا، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہا. حضوری تو سربراہ تھے، لیڈ کر رہے تھے. اس جنگ میں بھی یہ چیز تھی نبی کی کہ وہ صرف واز نہیں کہا کرتا تھا، میدان جنگ میں لیڈ کرتا تھا اپنی فوجوں کو. وہ آج کے الفاظ میں کمانڈر ان چیف بھی ہوتا تھا اپنی افواج کا. تو ان افواج سے یہ کہا کہ خدا اور اس کے فرشتے کہتے ہیں، نبی سے بھی کہا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، ہم تمہاری مدد کرتے ہیں. مومنین سے یہ کہا کہ یہ نہ سمجھ لینا کہ خدا مدد کرتا ہے تو تم نے کچھ نہیں کرنا، اس کی مدد تو تمہاری ہی وساطت سے آنی ہے یہاں. اس لیے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، تم بھی یہی کچھ کرو، تم بھی اس کے دین کو کامیاب بنانے کے لیے، پروان چڑھانے کے لیے، اس کو آگے بڑھانے کے لیے، غالب کرنے کے لیے دنیا کی اوپر، جس طرح سے ہم مدد کرتے ہیں تم بھی اس کے ساتھ اس کی مدد کرو. خدا اور اس جماعت مومنین یہ دونوں مل کے کافی ہوں گے اس مقصد کے لیے. تم یہ کچھ کرو. کیسے کرو؟ سلیم تسلیم، اطاعت کرو اس انداز کی کہ تمہارے دل کی گہرائیوں میں بھی اس کے خلاف کسی قسم کی کوئی گرانی محسوس نہ ہو. یہ تھا عزیزان من وہ مقصد ان آیات، صلاۃ و سلام جسے ہم کہتے ہیں، بھیجنے کا. عزیزان من، جیسا میں نے شروع میں بھی کہا تھا، یہ کرنے کے کام تھے، یہ بھیجنے کی بات نہیں تھی، یہ پڑھنے کی بات نہیں تھی، یہ کرنے کی بات تھی. قرآن مجید کو بھی جیسا میں نے عرض کیا ہے، اس کو سمجھ کے پڑھا جائے گا تو معلوم ہوگا نا کہ ہمیں یہ کیا کہتا ہے. اور یعنی پہلی شرط تو یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے گا، سمجھ کے پڑھا جائے گا، لیکن اس کا سمجھ لینا ہی مقصود بذات نہیں. سمجھا اس لیے جائے گا کہ اس کے مطابق عمل کیا جائے گا، اس کے مطابق کام کیا جائے گا. یعنی منتہا تو کام کرنا ہے، اسی کام کے پروگرام کے اندر یہ چیز آئی ہوئی ہے جسے کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سلموا تسلیما نے تو بات واضح کر دی، ہم بھی یہ کرتے ہیں، تم بھی یہ کرو. ہم بھی اس دین کو کامیاب بنانے کے لیے، غالب کرنے کے لیے، ہم اور ہماری کائنات کی قوتیں مدد کرتی ہیں اس مقصد کے لیے کہ ہمارا مقصد ہے، لیکن اکیلے ہمارے سے کام نہیں، تمہیں بھی ساتھ دینا ہوگا. تم بھی یہی کچھ کرو جو کچھ ہم کرتے ہیں، تاکہ تم زندگی کی تاریکیوں سے روشنی کی طرف آ جاؤ. یہ اس کا مقصود تھا. ابھی زمانے میں وقت ہو رہا ہے، آیت اگلی اس کے ساتھ تو ملتی ہے، اس کے ذرا نہیں میں پہلے ختم کروں، اس کے کنٹراسٹ میں ایک چیز آ رہی ہے آگے. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مهینا. یہ ہے کہ جو اذیت دیتے ہیں جو لوگ، اب یہ جو چیز ہے ادھر سے ہے صلوا علیہ، اس کے مقابلے میں یہ لفظ بالکل اس کے کنٹراسٹ میں آیا ہے، تضاد میں. ایک لوگ ہیں وہ کرتے ہیں، دوسرے وہ ہیں جو یہ کرتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ اور رسول دونوں کا یہاں لفظ آیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو کہا جا سکتا کہ اذیت یوں ہی، یعنی وہ ہم ان لوگوں کے اندر تھے، محسوس شکل کے اندر ایک اذیت کی بات ہو سکتی ہے کہ حضور کو اذیت پہنچائے، اور تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ بڑی اذیت پہنچائی ان لوگوں نے حضور کو. لیکن یہاں تو یؤذون اللہ و رسولہ بھی ہے، یؤذون اللہ بھی ہے رسول کے ساتھ. یہ خدا کو اذیت پہنچانے کے کیا معنی؟ معاذ اللہ کوئی خدا کو بھی اذیت پہنچا سکتا ہے. یہ بات پھر تفصیل طلبا کی کہ یہاں اللہ اور رسول کو اس نصرت کے مقابلے میں اذیت کی بات جو آئی تو یہ کیا آئے گی. میں نے اس لیے کہا ہے کہ وقت تو پانچ منٹ ہے لیکن یہ بات پانچ منٹ میں نہیں طے ہو جائے گی, تو ذرا سا پانچ منٹ پہلے ختم کر لیتے ہیں ہم. سورہ احزاب کی آیت وہی 43 جو ہے اسے سمجھیے کہ وہی آئی ہمارے سامنے 44 آیت سے, وہاں وہ ہے وعد لہم اجرا کریما. چلیے دو لفظ اور بھی آ گئے ہیں, یہ 44 آیت کے اندر ہے. آپ کہتے ہیں 10 منٹ لیجیے صاحب کام بن گیا, واہ واہ واہ, اور آنا ہی چاہیے اس میں تو 2 منٹ زائد بھی خرچ ہو جائے تو میں مانگ لوں گا شیخ صاحب سے. کیا بات ہے صاحب, کہا تم یہ کرو جو ہم کہہ رہے ہیں, ہم بھی یہ کرتے ہیں تم بھی یہ کرو, اور اس کے بعد آؤ ہمارے سامنے. آؤ تو کیا ہوگا, تحیتہم یوم یلقونہ سلام. ہاں ہاں, تم آؤ ہماری طرف, ہم بڑھ کے تمہیں سلام کہیں گے. اللہ اکبر, ہماری طرف سے تمہارے لیے سلام. یہ سلام جو ہے میں نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہماری طرف سے. عزیزہ نے من کہ آپ کے دل میں بھی وہ ارارت و جنبش پیدا ہوتی ہے جو نہیں, جو کم از کم میرے اندر ہوتی ہے. کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, یلقونا ہماری ملاقات کے لیے تم آؤ, ہم پہل کریں گے ہاتھ بڑھانے میں. اوے آؤ یار, کتنے رہے ہیں تو اینا چیز. سبحان اللہ, پتا نا سانو چنگی طرح پتا ہے کی کچھ تو کردہ رہا. کیا بات ہے تمہاری, کیا بات ہے, آؤ آؤ گلے سے لگ جاؤ. میں نے کہا یہ خدا کی طرف سے ہے جو کہا گیا ہے کہ ہماری طرف سے ہوگا. سورہ یاسین میں لہم فیہا فاقیتم ولہم ما یدعونہ, بڑی چیز ہے صاحب, بہت کچھ ہوگا. ارے بہت کچھ کیا ہوگا, کہا جو مانگو گے وہاں ملے گا, اور کہا سب سے بڑی چیز تو یہ ہوگی کہ سلام قولم من رب الرحیم. واضح کر دیا کہ یہ خدا کی طرف سے سلام. جنت کے 9 ماہ کا ذکر چلا آ رہا ہے. کہا ٹھیک ہے یہ سب کچھ ملے گا, ایک بات اس سے بڑھ کے بھی ملے گی, خدا خود کہے گا سلام علیکم. اور یہاں تھا نا کہ ان اللہ ملائکتہ, وہ اس کے ملائکہ جو ساتھ ہیں ان کو کسی مقام پہ بھی خدا الگ نہیں کرتا ہے ان مقامات میں. یہ تو تھا 36/58 اور یہ ہے 16/32 مومنین کے متعلق کہ جب ان کو وفات ہی ملتی ہے. طیبین یقولون سلام علیکم, ملائکہ بھی ان کو کہتے ہیں, وہی ہے ان اللہ و ملائکتہ, خدا بڑھ کے ان کو سلام کرتا ہے, اس کے ملائکہ بھی یہی کہتے ہیں سلام علیکم. اور جب خدا بھی کہہ رہا ہو اور اس کے ملائکہ بھی یہ کچھ کہہ رہے ہوں تو اس فضا کی کیا کیفیت ہوگی. عزیزہ نمان عجیب حسین نقشے ہیں, کیا بات تھی ان مومنین کی جو اللہ کے ہاں سے یہ کچھ ان کو ملا. کہا وہاں خدا کی طرف سے سلام علیہ, ملائکہ کی طرف سے سلام علیہ. کہا لا یسمعون فیہا لغوا ولا تسیما, کوئی اس وہاں بےودہ بات نہیں ہوگی, اللہ تیلن سلامن سلام چاروں طرف سے تسیم وابری, سلام ہے تمہارے اوپر, سلام ہے تمہارے اوپر. یہ جا رہی ہے جماعت مومنین. عزیزہ نے من خدا مر کے کہہ رہا ہے السلام علیکم, اس کے ملائکہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم. کہا چھوڑو خدا اور ملائکہ جو کہہ رہے ہیں, فضا گونج اٹھے گی اس سے چاروں طرف سے آوازیں آئیں گی سلامن سلام. 56/26 یہ ہے عزیزان ایمان وہ صلاۃ و سلام جسے ہم کہتے ہیں. یوں خدا سلام صلاۃ بھیجتا ہے یوں خدا کی طرف سے سلامتی کی آوازیں آتی ہیں. تو یہ سلامتی کوئی چھوٹی چیز ہے جو خدا اور ملائکہ اور چاروں طرف سے کائناتی قوتیں اس کی نعرے بلند کرتی ہوں تمہاری سلامتی کے لیے. اور تم ہو کہ کہیں میں نے کہا کہیں پتہ کھڑکتا ہے تو ہمارا دل دھڑک جاتا ہے. یہی ہے درود بھیجنے کا نتیجہ ہونا چاہیے. خدا تو یہ بتاتا ہے عزیز نے چاروں طرف سے سلامن سلام عقیدہ. اور تمہاری سلامتی نہیں ہے بلکہ اس نے تو کہا تھا کہ امن دخلا اکانا, اور جو بھی تمہارے اس نظام میں آ جائے گا اس کو بھی امن نصیب ہو جائے گا تمہارے صدقے میں. تو آیت 44 تک ہم آ گئے, 45 سے آگے دیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.